زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. جی ناظرین بہت شکریہ ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کرنے کا. ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کامیابی ملی بدر کے مقام پر اور جنگ بدر جو ہے وہ پہلی جنگ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان انجام پائی اور مسلمان کامیاب ہوئے، اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے بدلہ لینا چاہا تو احد کے مقام پر مسلمان اور مشرکین مکہ مد مقابل آتے ہیں اور یہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح کا وعدہ دے دیا گیا تھا اور مسلمان بظاہر جنگ کی شروع میں ہی جو ہے وہ فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن جو 50 تیر انداز احد کی پہاڑی پر پیغمبر گرامی نے جو ہے وہ متعین کیے تھے، انہوں نے سستی اور انہوں نے جو ہے وہ بد نیتی دکھائی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا مال و منال کے چکر میں، مال و منال کے پیچھے، اور مشرکین مکہ کو موقع ملا کہ وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں اور ان کی فتح کو شکست میں بدل دیں. اور یہ وہ درس عبرت بڑا مسلمانوں کے لیے وہ درس عبرت بنا کہ جب بھی پیغمبر کے اتفاق سے تم باہر جاؤ گے، خارج ہو گے، شکست جو ہے وہ تمہارا پیچھا کرے گی اور کامیابی تم سے دور ہو جائے گی. اور صرف یہ نہیں بلکہ مسلمانوں کو جو باقاعدہ عظیم نقصان اس جنگ میں ہوا کہ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ جیسے شجاع ترین سردار جو ہے مسلمانوں کو اس جنگ میں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جدا ہو گئے اور وہ وہاں پر انہوں نے شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ حاصل کیا. اس کو قرآن نے اس جنگ کے شکست کے تین عوامل جو ہے وہ بیان کیے گئے، جس میں قرآن کی آیت ارشاد فرما رہی ہے کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم سست ہو گئے اور تم نے اختلاف کیا رسول کے امر سے، وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور تم نے جو ہے وہ رسول کی اتباع کے خلاف عمل کیا تو تمہیں خداوند متعال نے تمہاری فتح کو جو ہے وہ شکست میں، تمہارے جو وعدے کو جو پورا کیا تھا اس کو شکست میں جو ہے وہ بدل دیا. تو تین عنصر ہیں، پہلا عنصر یہ کہ فشل تم کہ تم جو ہے سست ہو گئے، دوسری بات تنازع تم فی الامر کہ تم نے باہمی اختلاف کیا، اور یہ دوسری وجہ، اور تیسری وجہ کیا، وہ آسائی تم نے جو ہے حضور اکرم کی اتباع کرنے سے انکار کیا. یہ تین امر قرآن کی نگاہ میں باعث بنے کہ مسلمانوں نے جنگ احد میں جو ہے شکست کھائی. یہاں تک کہ جنگ احد کا باب ختم ہوتا ہے اور جنگ خندق جو ہے وہ اس کا جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہے. مشرکین مکہ جنگ احد کی فتح کے بعد ایک گھومنڈ کا شکار ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں پر انتہائی حملے کا حکمت عملی بنا چکے تھے اور سازش تیار کر چکے تھے. وہ آخری حملے کی نیت سے حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور مدینے کے یہودی اور بت پرست قبائل بھی ان کے ساتھ سازش کے طور سے ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور وہ بڑھ رہے تھے مدینے کی طرف کہ پیغمبر گرامی اس سازش سے جو ہے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ عظیم جو ہے تدبیر اور حکمت عملی جو حضرت سلمان فارسی کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ مدینے کے اطراف میں خندق کھدوا دی جائے، اور پیغمبر گرامی نے خندقیں کھدوائی اور ایک مہینہ سرد موسم میں مشرکین مکہ اس تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکے اور پیچھے سے کچھ یہودی علاقوں سے کچھ لوگ سازش کے تحت جو ہے وہ داخل ہو گئے لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال یہ جنگ خندق کی فتح جب مسلمانوں کو نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ایک طرح سے کفار پر، مشرکین مکہ پر، اور مشرکین مکہ غالب جو ہے ان پر غالب آ گئے مسلمان، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اس سال میں عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں مکہ کو اور اپنے قافلے کے ساتھ. جب وہ مکہ کے باہر پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ آگاہ ہوتے ہیں کہ پیغمبر اکرامی جو ہے وہ مکہ کے باہر تشریف لا چکے ہیں، تو ان کے تعصب اور ان کا کینہ جو ہے ان کے دلوں میں دوبارہ سے ابھر آتا ہے اور یہاں تک کہ مائیں حرام ہوتے ہیں. جب وہ پیغمبر اکرامی تشریف لاتے ہیں مکہ کے باہر تو حرام ماؤں میں سے ایک ماں تھا، اور اس قبائل کے رسم و رواج کے مطابق ان مہینوں میں جنگ جو تھی وہ ممنوع تھی. انہوں نے اپنے اس رسم و رواج کا خیال رکھا اور سوچا کہ ہم باہر جا کے پیغمبر گرامی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ ہماری بات مان گئے تو ٹھیک، لیکن اگر انہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو وہیں پر ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کا قتال کریں گے. لیکن پیغمبر گرامی کی ایک عظیم تدبیر اور حکمت عملی تھی کہ وہاں پر
حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ جو ہے وہ انجام پائی کہ جس کے تحت مسلمانوں کی شان و شوکت بھی محفوظ رہی اور مسلمان جو تھے اگلے سال عمرہ کرنے کے مجوز بھی لے کر واپس آئے. اور اس کو قرآن نے اس کو صلح کے نام سے یاد نہیں کیا بلکہ قرآن نے اس کو فتح کے نام سے یاد کیا. قرآن نے فرمایا کہ انا فتحنا لکم فتحا مبینا, کہ ہم نے تمہیں عظیم فتح سے ہمکنار کیا. صلح حدیبیہ ایک عظیم فتح کی کہ جس کے تحت ایک معاہدہ باقاعدہ انجام پایا, کفار مشرکین مکہ نے باقاعدہ مسلمانوں کو رسمی طور سے آفیشیل طور سے جو ہے وہ پہچانا, ان کو شناخت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا. خود یہ معاہدہ جو تھا اس بات کی اجازت دیتا تھا مسلمانوں کے کہ اگلے سال وہ عمرے کے لیے تشریف لائے, اور جب وہ عمرے کے لیے تشریف لے کر آئے تو خود وہ عمرے کے لیے ان کا تشریف لے کر آنا مدینے مکہ کے اندر ان کی ایک بہت بڑی تبلیغ تھی, ان کی ایک جاؤ حشم کی بہت بڑی شناخت تھی, ان کی رسمی شناخت تھی. بہرحال اگلے سال عمرے کے لیے وہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے عمرہ کیا, لیکن اس سے اگلے سال جب وہ لوگ عمرے کے لیے آئے تو وہاں پر کفار نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. جب معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پیغمبر گرامی نے آٹھویں سال ہجری کو حملہ کیا مکہ پر, اور فتح مکہ جو ہے وہ نصیب ہوئی مسلمانوں کو. یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد وہ مسلمانوں کو وہ عوج نصیب ہوا, وہ عروج نصیب ہوا کہ جو ناقابل تصور تھا. ان چند سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح وحی الہی اور خدائی نصرت سے پیغمبر گرامی نے مدینہ کے اندر ایک حکومت اسلامی کا قیام کیا اور چند ہی سالوں کے اندر فتح مکہ کو بھی جو ہے وہ حاصل کر لیا. یہ تھا وہ دوسرے پیغمبر گرامی کے دشمن جو مشرکین مکہ تھے, اور اس طرح پیغمبر گرامی نے اپنی تدبیر اور اپنی حکمت عملی سے ان کا مقابلہ کیا. پیغمبر گرامی کے جو تیسرے دشمن تھے وہ تھے یہودی قبائل. جیسے ہم نے پہلے جو ہے وضاحت فرمائی کہ تین قبائل جو تھے وہ مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے اور وہ ہر لحاظ سے برتر تھے مسلمانوں سے. اس لیے پیغمبر گرامی کوئی بھی ایسا عمل, ایک یکدم کوئی ایسا اقدام جس کی وجہ سے ایک ایسا نتیجہ ہو کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے پرہیز فرما رہے تھے اور اسی لیے ان سے معاہدے کیے جا رہے تھے. یہاں تک کہ معاہدوں کی ابتدائی خلاف ورزی پر بھی رسول گرامی کوئی خاص رد عمل نہیں دکھا رہے تھے, لیکن جب معاہدوں کی ایک سری اور واضح اور روشن خلاف ورزیاں شروع ہوئی تو پیغمبر گرامی نے اپنا قدم اٹھانا ضروری سمجھا. یہاں تک کہ خلاف ورزی کے ایک واضح خلاف ورزی کے تحت بنی قینوقہ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے جواب دہ کیا گیا, اور جب وہ جواب دہ ہونے سے انہوں نے امتناع کیا اور انہوں نے منع کیا اور انہوں نے جو ہے وہ رسول کی خدمت میں آنے سے جو ہے وہ پرہیز فرمایا تو آپ نے پھر ان کو جو ہے مدینہ سے خارج کر دیا اور اپنے زور بازو پہ خارج کیا. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب جنگ خندق جاری تھی تو مسلمانوں نے ایک مہینہ مشرکین مکہ کو روکے رکھا, اور جب جنگ خندق ختم ہوئی تو اس کے اگلے ہی دن پیغمبر گرامی نے بنی نذیر کے قبائل کے قلعے تھے اور ان کے محلے جو تھے وہاں پر مسلمانوں کو جمع کیا, اور ان کی جو انہوں نے سازش کی تھی یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اس کے حوالے سے ان سے جواب طلبی کی. یہاں تک کہ انہوں نے جواب طلبی کی بجائے سامنے سے اور رد عمل دکھایا, اور پیغمبر گرامی نے پھر 25 دن ان کے ساتھ قتال کیا اور ان کو شکست دی, اور ان کو جو ہے وہ شکست دے کر ایک اور دشمن کو اپنے راستے سے جو ہے وہ ہٹایا. ایک اور جو دشمن تھے وہ خیبر کے یہودی تھے کہ جو ان کا احوال تاریخ اسلام میں موجود ہے اور سب مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کس طرح ان کو امیر المومنین کی شجاعت اور خدائی نصرت سے جو ہے شکست فاش نصیب ہوئی. اور اسی طرح جو ہے وہ جو تیسرے دشمن تھے یہودی, اس سے مسلمانوں کو چھٹکارا نصیب ہوا اور مسلمان ان پر غالب آ گئے. وہ جو برتری تھی یہودیوں کی مدینے کے اندر وہ اس تدبیر اور حکمت عملی کے تحت ختم ہو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے خود کوئی بھی قدم ابتدائی طور سے نہیں اٹھایا, بلکہ ہمیشہ سامنے والے نے مخالفت کی اور موقع دیا پیغمبر گرامی کو کہ وہ اپنے زور بازو سے ان کا مقابلہ کر سکیں. یہ ایک وہ خوبصورت تدبیر اور الہی بصیرت تھی جو خدا نے پیغمبر گرامی کو عطا کی تھی, جس کے تحت وہ اسلامی نظام کی حفاظت فرما رہے تھے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے. یہاں تک کہ جو چوتھا دشمن تھا مسلمانوں کا اور پیغمبر گرامی کے سامنے, وہ تھے منافقین. منافقین سے مراد وہ کہ جو صرف لغلغ زبان کے طور سے دین کو قبول کرتے ہیں, دین پر کلمہ زبان پر کلمہ توحید جاری کرتے ہیں, رسالت کا کلمہ جاری کرتے ہیں, لیکن دل ان کے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے ہوتے, اور وہ قلبی طور سے رسول گرامی کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن اجتماعی جبر کے تحت لوگوں کے باہمی روابط کے تحت وہ زبان پر اور اپنے ظاہر سے جو ہے وہ اسلام لائے ہوتے ہیں اور اس مسلم اور ایمان کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر گرامی کی منافقین کے حوالے سے جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی, کیونکہ یہ دشمن جو ہے وہ باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت یا با تدبیر دشمن نہیں تھا بلکہ یہ وہ دشمن تھے کہ جو انفرادی طور سے معاشرے کے اندر موجود تھے. تو پیغمبر گرامی نے ان کا مقابلہ کرنا مصلحت نہیں سمجھا, یہاں تک کہ ان کو وہ سارے حقوق حاصل رہے کہ جو ایک عام مسلمان کو حاصل رہے. لیکن جب بھی یہ منافقین کا ٹولہ باقاعدہ ٹولے کی شکل میں سامنے آیا اور انہوں نے ایک باقاعدہ تحریک چلانے کی کوشش کی تو پیغمبر گرامی نے ان کا باقاعدہ مقابلہ کیسے مسجد ضرار کے حوالے سے ہمارے سامنے مثال موجود ہے. تو اس طرح منافقین کا مقابلہ کیا گیا اور جب بھی انہوں نے اجتماعی تحریک چلانا چاہیے اجتماعی قوت پکڑنی چاہیے تو ان کا سر قلم کیا گیا ان کی اس اجتماعی قوت کو. یہ چوتھے دشمن کا مقابلہ تھا. اور ایک پانچواں دشمن تھا کہ جو باقاعدہ چھپا ہوا دشمن تھا اور وہ سارے مسلمانوں کے اندر موجود تھا اور وہ سب سے سخت ترین دشمن تھا اور وہ اندرونی دشمن تھا اور اس کا نام تھا نفس امارہ. یہ پانچواں دشمن تھا کہ جس کا مقابلہ سب سے سخت تھا, کیونکہ اس دشمن کے ساتھ مقابلے میں شمشیر اور تیغ اور تبر کام نہیں آتی تھی. اس دشمن کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا بلکہ یہ دشمن تھا کہ جس کا علاج تعلیم اور تربیت اور تزکیے سے ہو سکتا تھا. اور پیغمبر گرامی نے اس دشمن کا علاج بھی بطور احسن انجام دیا. اور جیسے کہ امیر المومنین نے جب آپ کے نجم بلاغہ میں آپ کی خصوصیات بیان کی تو فرمایا کہ آپ طبیب دوار, آپ ایک ایسا طبیب روحانی طبیب تھے کہ جو چلتے پھرتے روحانی طبیب تھے کہ جہاں بھی کوئی روحانی مریض اور بیمار نظر آتا تھا تو اس کا آپ علاج فرماتے تھے. تو اسی لیے قرآن نے بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ جس میں ارشاد ہوا کہ فی قلوب ہی مرض, یہ جو فی قلوب ہی مرض ہے اس آیت کا مزداق جو ہے وہ صرف وہ منافقین بھی ہے, لیکن صرف منافقین بھی نہیں ہے. یہ آیت ان مسلمانوں کو بھی شامل کر رہی ہے جو مرتبہ ایمان کے کمال تک نہیں پہنچے ہوئے, جن کے اندر اخلاقی بیماریاں اور امراض موجود ہیں. یہ فی قلوبی مرض وہ منظر ہے کہ جو انسان ایمان بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس کے قلب کے اندر اور اس کے دل کے اندر اس کی روح کے اندر اخلاقی اور روحانی امراض موجود ہیں. اگر ان روحانی امراض کا علاج نہ کیا جائے تو پھر نفاق کی منزل آ جاتی ہے, انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اگر ان روحانی امراض کا علاج نہ کیا جائے. اس لیے ضروری تھا پیغمبر گرامی کے لیے کہ اس پانچویں دشمن کا جو ہے مقابلہ فوراً کیا جائے اور ہر وقت کیا جائے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں پیغمبر گرامی اٹھتے بیٹھتے لمحہ بلمحہ لوگوں کے روحانی طبیب تھے, لوگوں کے روحانی علاج فرما رہے تھے تاکہ اسلامی معاشرہ اپنے اس پانچویں دشمن سے بھی جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لے. اور آج بھی اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ موجود ہے کہ اگر اسلامی معاشرہ ابھی بھی اس پانچویں دشمن سے غافل ہو جائے تو وہ اصلیت اور اپنی بنیاد کو کھو سکتا ہے اور اس نفاق کے مرحلے پر داخل ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے بجائے شیطان کی پیروی کے اندر چلا جائے, وہ تاغوت کی ولایت کے اندر چلا جائے خدائی ولایت سے ہٹ کر. یہاں پر اس مرحلے کے بعد رہبر معظم اس کتاب کے اندر پیغمبر گرامی کی شخصیت کے پہلو بیان کرتے ہیں, ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بحث کر لی کہ پیغمبر گرامی نے نظام اسلامی کی بنیاد کیسے رکھی اور پھر انہوں نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد کو حفاظت کیسے کی, اور اب یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا شخصیت کے پہلو تھے کہ جن کے تحت پیغمبر گرامی نے ان دو مرحلوں کو حاصل کیا. تو اس پہ فرما رہے ہیں کہ جو چند پہلو اہم پہلو پیغمبر گرامی کی شخصیت میں ہمیں ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے تدبر اور غور و فکر. پیغمبر گرامی جو بھی عمل انجام دیتے تھے پہلے تدبر کرتے تھے, غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے, کسی نتیجے تک پہنچتے تھے, پھر اس عمل کو انجام دیتے تھے. اسی طرح جو دوسری پہلو ہے شخصیت کا وہ بھی ہر عمل کو بر وقت انجام دیتے تھے. یہ بہت اہم ہوتا ہے کسی عمل کو بر وقت انجام دیا جائے کہ جب اس کا احساس کر لیا جائے کہ اس کو انجام دینا ضروری ہے. اگر تھوڑا سا پہلے انجام دیا جائے یا بعد میں انجام دیا جائے تو وہ عمل جو ہے وہ فائدے کے بجائے نقصان دیتا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ قناعت پسند تھے اور ایک اسلامی رہبر ہونے کے باوجود ان کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا. وہ محرومین کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے, مستضعفین کے ہمراہ رہنا پسند کرتے تھے اور ان سے محبت اور سادگی کے ساتھ پیش آتے تھے. اور پہلو ہمیں اہم پہلو نظر آتا ہے کہ وہ صرف گفتار پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عمل پر یقین رکھتے تھے, گفتار سے زیادہ عمل کر کے دکھا کر جو ہے وہ اپنی شخصیت کو لوگوں کے درمیان منواتے تھے. اپنا لوہا انہوں نے گفتار سے نہیں منوایا بلکہ اپنی رہبری اور اپنی رسالت کا جو لوہا انہوں نے منوایا اپنے عمل سے منوایا. اسی طرح جو اہم پہلو ہے کہ دشمن کے ساتھ وہ جذباتی جو ہے وہ طرز عمل نہیں اپناتے تھے بلکہ تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ پیش آتے تھے. بہت مواقع پر ایسا تھا کہ اگر وہ جذبات سے پیش آتے تو دشمن کو اسی وقت جو ہے وہ مقابلہ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتا تھا, لیکن آپ نے تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے اور ان کو شکست فاش دی, جیسے کہ مدینے کی یہودیوں کی ہم نے مثال دی. اس کے ساتھ جو خصوصیت ہے کہ پروردگار کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا, جو راز و نیاز تھی, میدان جنگ کے شدید ترین مراحل میں کہ جب گمسان کی جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم راز و نیاز میں پائے جاتے تھے خدا بند متعال سے. اسی طرح جو اہم پہلو ہے آپ کی شخصیت کا, وہ بہادری, کہ امیر المومنین جیسا بہادر انسان اور شجاع انسان فرماتا ہے کہ جب جنگوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوتی تھی اور ہم پر جو ہے وہ سختیاں آ جاتی تھی تو ہم پیغمبر گرامی کی شخصیت کی پناہ لیتے تھے, ان کی چھاؤں میں ہم پناہ لیتے تھے اور جمع ہوتے تھے اور اپنی جو ہے وہ تازہ دم ہوتے تھے ان کی چھاؤں. وہ عوامی شخصیت تھے, لوگوں کے درمیان زندگی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ رسول ہیں, نبی ہیں اور پیغمبر کے اور خدا کے آخری نبی ہیں اور سب سے افضل ترین نبی ہیں تو ان کا طرز زندگی عام لوگوں سے جدا تھا, بلکہ عام لوگوں کے درمیان رہتے تھے, ان کے درمیان سوتے تھے, ان کے درمیان اٹھتے تھے, اور یہ وجہ باعث بنتی تھی کہ وہ لوگوں کی محبتیں سمجھتے تھے اور لوگ ان کو دل و جان سے قبول کرتے تھے اور اپنی جان نچھاور کرنا ان پر اپنے لیے افتخار سمجھتے. یہ وہ مراحل, یہ وہ شخصیت کے پہلو تھے کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر گرامی نے دو مرحلے طے کیے. وہ دو مرحلے کون سے تھے؟ اسلامی نظام کی بنیاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ اسلامی نظام کا استحکام کا مرحلہ ہے اور اس کو وسعت دینا, اس کی تعمیر ہے. یہاں پر جو ایک اہم بحث ہے وہ ہے ہمارے پاس جو بحث ہے وہ ہے غدیر, کہ اسلامی نظام کے استحکام اور اس کی تعمیر کے لیے جو پیغمبر گرامی نے نظام دیا وہ نظام غدیر تھا. غدیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے غدیر کی دو زاویے موجود ہیں. ایک وہ زاویہ جو اہل تشیع کے نزدیک ہے اور ایک وہ زاویہ ہے جو دوسرے سارے فرقوں کے درمیان مشترک ہے. اہل تشیع کے نزدیک غدیر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خود پیغمبر گرامی کا لوگوں کو جمع کرنا اور جو لوگ چلے گئے تھے, جو قافلے چلے گئے تھے ان کو واپس بلانا, اور جو قافلے رہ گئے تھے پیچھے ان کا انتظار کرنا, اور 3 دن تک سخت گرمی میں وہاں پڑاؤ ڈالنا بغیر کسی دنیاوی وسائل اور امکانات کے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ اتنا گرم ماحول تھا کہ اگر وہاں پر کوئی گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ کھلی فضا میں رکھ دیا جاتا تو وہ بغیر آگ کے بھی جو ہے وہ پک سکتا تھا, آفتاب کی گرمی سے, سورج کی گرمی سے, اتنا گرم ماحول تھا. اور وہاں پر سخت گرمی میں لوگوں کو جو ہے روکنا اور اس ہجوم کو جو حجۃ الوداع میں ہی کچھ دنوں پہلے ہی پیغمبر گرامی کے سامنے جو ہے موجود تھا, اور حجت الوداع کے اندر پیغمبر گرامی نے ایک خطبہ نہیں دیا بلکہ کئی خطبے دیے, کئی مقامات پر کئی خطبے دیے, اور اس خطبوں کے اندر باقاعدہ اسلامی معاشرے کی اہم ترین ضروریات کو بیان کیا, مستقبل میں آنے والے مسائل کو بیان کیا, اور اسلامی حکومت کے لیے چلانے کے حوالے سے اہم ترین مسائل کو بیان فرمایا, اور یہاں تک کہ حدیث ثقلین کو بھی جو ہے ان خطبوں میں بیان فرمایا, یہاں تک کہ ایک جامع اور کامل کوڈ آف کنڈکٹ دیا اسلامی دنیا کو آگے کی نظام حکومت کے لیے. پھر بھی کچھ ہی دنوں بعد وہ غدیر خم کے مقام پر جو ہے وہ حاجیوں کو روکتے ہیں اور آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں اور جانے والوں کو باقاعدہ واپس بلایا جاتا ہے. تو یہ سارے قرائن اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی الہی حکم تھا اور کوئی الہی منصب تھا جس کا اعلان کیا جا رہا تھا, اور وہ اس حدیث کی عبارت خود اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس سے پہلے خدا رسول خدا نے لوگوں سے گواہی بھی لی کہ الستو اولا بانفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا, اور پھر وہ اس ولایت کا اعلان کیا. تو بہرحال یہ کلامی ابحاث ہیں کہ جو یہاں تاریخی مباحث میں مطرح نہیں ہو سکتی, بیان نہیں ہو سکتی, لیکن تشیعوں کے نزدیک یہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے وہ خلافت بلا فصل پر دلالت کرتا ہے امیر المومنین کی, اور یہ وہ تکمیل دین کی علامت ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ وہ اسلامی نظام کے استحکام کی جب پیغمبر گرامی نے بنیاد فراہم کرتی تو دین کامل ہو گیا, اور قرآن نے اکملتو کا نعرہ بلند کیا اور اکمال دین کو اعلان فرمایا, اور یہ وہ منصب ہے کہ جو قیامت تک جو ہے وہ غدیر کا پیغام تشیعوں کے اندر زندہ ہے امامت کی شکل میں. ہر دور کا آنے والا امام جو ہے وہ تشیعوں کے نزدیک صاحب منصب غدیر ہے. یہ وہ غدیر کا پہلو جو اہل تشیعوں کے نزدیک ہے. اس کے علاوہ جو اہل سارے جو اسلامی فرقے ہیں ان کے درمیان جو مشترکہ اہمیت غدیر کی, اس کا پہلو یہ ہے کہ خود اس حجت الوداع کے اندر جو مسائل پیغمبر گرامی نے بیان کیے, یہاں پر ایک فریب ہے, یہاں پر نبر موزم کرتے ہیں کہ خود حج جو ہے وہ سیاسی اجتماع ہے کہ جو پیغمبر گرامی نے حجت الوداع کے اندر خود دیے اور احکام بیان کیے, اور اگر آج کچھ قوتیں حج کو سیاست سے جدا رکھتی ہیں تو یقیناً وہ اسلام کے پیغام سے دور ہے, اسلام کے اہداف سے دور ہے, وہ غیروں کی جو ہے غلامی کر رہی ہیں. بہرحال تو اس خطبے میں جو اہم ترین نکات پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں ایک جو تھا وہ حدیث ثقلین بھی تھی کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں دو گراہ بھر امانتیں اور وہ کیا کتاب خدا ہے اور عطرت ہے، اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے. یعنی کیا، اگر تم عطرت سے جڑے رہو گے تو تحریف قرآن سے بھی بچے رہو گے، تحریف دین سے بھی بچے رہو گے. یعنی سارے اسلامی فرقوں کو یہ پیغام دے رہا ہے حجت الوداع کہ عطرت جو ہے وہ ایک محوری حیثیت رکھتی ہے، ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے دین کے اندر، دین کے مفادات کے اندر، دین کے پیغام کے اندر. تو یہاں پر جو حدیث ثقلین ہے امت مسلمہ کی رہبری کا پیغام پیمانہ ہمیں دے رہی ہے کہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو سارے اسلامی فرقوں کے لیے تحریف دین سے بچاؤ کا ذریعہ، ہر زمانے میں تحریف دین کا خطرہ موجود ہے اور پیغمبر گرامی نے کتاب اللہ و عطرتی کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کو پیمانہ دے دیا یوم قیامت تک. اسی طرح جو حدیث غدیر ہے اس کے اندر باقاعدہ امیر المومنین کی شخصیت، اگر عام دوسرے فرقوں کے نزدیک ان کی ولایت بلا فصل بھی ثابت نہ ہو تو ان کی شخصیت کا ایک اہم ترین اور اعلیٰ درجہ ثابت ہو جاتا ہے. یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کامل انسان کا مزداق ہے، وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اہم ترین درجے پر فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. تو یہاں پر امیر المومنین کی شخصیت جو ہے اسلامی فرقوں کے درمیان محور اتحاد بن سکتی ہے، نہ کہ محور افتراق. افسوس کے ساتھ امیر المومنین کی شخصیت کو آج اسلامی فرقوں نے محور افتراق بنا لیا ہے، اختلاف کی وجہ بنا لیا، حالانکہ امیر المومنین کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان وہ محور اتحاد بن سکتی ہیں، کیونکہ ہر اسلامی فرقہ ان کو ایک عظیم نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک عظیم حیثیت کا قائل ہے ان کی، اور ایک ان کی ایک امتیازی حیثیت کا قائل ہے، دوسرے صحابہ سے برتری کا قائل ہے. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے اسلامی فرقے امیر المومنین کے لیے مولا کائنات کا لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو کسی اور صحابی یا کسی اور شخصیت کے لیے تاریخ اسلام میں استعمال نہیں کیا گیا. بہرحال یہ غدیر کا واقعہ تھا کہ جس نے ہر لحاظ سے، تشیعوں کے لحاظ سے بھی اور دوسرے اسلامی فرقوں کے لحاظ سے بھی، اسلامی نظام کے استحکام کا وسیلہ فراہم کیا اور اس کی عامل کے طور سے ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے اس کتاب کی اگلی فصل اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زندگی ائمہ علیہم السلام رو چھ 350 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاد.